السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين ومعز السامعين، ابھی جو آیت تلاوت کی آپ کے سامنے مختصر سی آیت ہے جس میں اللہ رب کریم نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو، گننے شروع کرو تو لا تحصوها، اسے تم شمار نہیں کر سکتے، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. تعدو یہ عدد سے ہے کہ ان کی تعداد کا تم اندازہ لگانا چاہو، لا تحصوها تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. حقیقت بات یہ کہ رب کریم نے اس دنیا میں انسان کو جب بھیجا تو مختلف قسم کی نعمتیں اس کو دے کر بھیجا. کچھ نعمتیں وہ ہیں جو آفاقی ہیں، آفاقی سے مطلب یہ کہ دنیا کی کائنات کی نعمتیں جیسے چاند، سورج، دھوپ، چھاؤں، ہوائیں، درخت اور اس کے اثرات، اور کچھ انفسی ہیں. انفسی مطلب کہ ہماری اپنی ذاتی شخصیت میں خون کا دوڑنا، آکسیجن، دل، دماغ، ان کی دھڑکن، ان کی آواز، آنکھوں سے دیکھنا، کان سے سننا، پاؤں سے چلنا، ان دونوں نعمتوں کا جب، یعنی آفاقی اور انفسی دونوں کا جب ملاپ ہوتا ہے تو انسان کا دنیا سے رابطہ ہوتا ہے. چند چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان کا اس یونیورس سے، اس کائنات سے، اس دنیا سے رابطہ ممکن ہوتا ہے. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر وہ وقت نہیں گزرا کہ وہ قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، نہ قابل ذکر شے تھا، یعنی ایسا مادہ تھا کہ اس کا ذکر کرنا محفل میں وہ بالکل نامناسب ہوتا تھا. حل اتا علی الانسان حین، ایک حین، ایک لمحہ، ایک وقت، ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ قابل ذکر شیئا نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے انسان کو تخلیق کیا، پیدا کیا، بنایا ایک اچھلتے پانی سے، نبتلی ہی، ہم اس کو جانچتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں، جس طرح ہم اسسمنٹ جس کو کہتے ہیں اسسمنٹ کرتے اس کا، فجعلنا سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو بنایا سمیع سننے والا اور بصیر دیکھنے والا، یہ دو قوت اللہ پاک نے ذکر فرمائی، اور تیسری جگہ اللہ پاک نے الفؤاد دل ذکر کیا کہ انسان کو ہم نے دل دیا، مختلف آیتوں میں الفؤاد کا ذکر ہے، کچھ دیر کے لیے انسان تصور کر لے کہ خدا نہ خواستہ ڈیف اینڈ ڈم، نابینا اور بہرا، کہ اگر اس کے کان نہ ہو، سنوائی نہ ہو، سماعت کی قوت نہ ہو اور دوسری بصارت کی قوت نہ ہو تو انسان اس دنیا سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتا، کیونکہ بولنا آتا ہے سننے سے، یہ دو اسکل ایسے اللہ پاک نے رکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اس کائنات میں اس مخلوق سے، آس پاس کے ارد گرد کے لوگوں سے رابطے میں ہوتا ہے، تو ایک سماعت اور ایک بصارت کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ دو قوت ہم نے انسان کو دی کہ اس کے ذریعے سے اس کو ہم جانچ سکیں، پرکھ سکیں، دیکھ سکیں۔ ہمارے ننیال میں ایک لڑکا تھا، بشارہ پیدا تو نارمل ہوا تھا، ہماری والدہ کے جو خالہ ہیں ان کا بیٹا تھا وہ، تو بچپن میں اس کو ٹائیفائڈ ہوا، تو جس کی وجہ سے اس کی بینائی بھی متاثر ہوئی اور سماعت بھی متاثر ہوئی، دونوں چیزیں چلی گئیں، تو اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا تو اب ظاہر ہے بولنے کی صلاحیت بھی نہیں تھی، سننے کی دیکھنے کی بھی نہیں تھی، جب سنائی ختم ہو گئی تو بولنا آیا نہیں، تو وہ بیچارہ بالکل بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ اب نارمل ہوا، اور جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا تو بس یہ گھر والے کھانا کھلاتے تھے، پکڑتے تھے، زبردستی کپڑے پہنا دیے، کپڑے اتار دیتا تھا، اور وہ دیواروں سے ٹکرے مارتا تھا، بس ہر وقت ہلتا رہتا تھا زور زور سے، اور جیسے جیسے بڑا ہوا تو جنونی کیفیت آتی تھی، کہیں دیوار کا ہاتھ لگا چھوا، دیوار مل گئی تو زور زور سے اسے ٹکرے مارنا، کتنا بوکلے گھر والے نہیں رکتا تھا، پورا سر پہ بڑا گومڑا پڑ گیا تھا، جیسے سجدے کا نشان ہوتا ہے اس سے بھی موٹا گومڑا اس کے سر پہ پڑ گیا تھا۔ تو انسان سنتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا، بولنا سیکھتا ہے، دیکھتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے دنیا کے رنگ، دنیا کے مزاج، چیزیں، ورنہ انسان بالکل دنیا سے کٹ آف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب کریم نے انسان کو یہ انفسی نعمت عطا فرمائی جو ہماری باڈی کے اندر ہیں، یہ مین سے دو ہیں کہ جس سے رابطہ ہوتا ہے ہمارا دنیا سے، باقی تمام نعمتیں ان دو چیزوں کے بعد پھر وہ اپنا پورا صحیح درست کام کر سکتی ہیں، کس رخ پر، کس سمت ہمیں جانا ہے۔ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، جب یہ دونوں صلاحیتیں کام کرتی ہیں تو ہم نے اس کو راہ کی دکھا دی، ہدینا السبیل، ہم نے اس کو راستے کی ہدایت دی، راستے دکھا دیے، اما شاکر و اما کفورا، اب یا تو شکر گزار بن جاتا ہے یعنی مومن بن جاتا ہے، اور کفورا یا ناشکرا بن جاتا ہے، تو ان تمام صلاحیتوں کو بے وقار آتے ہیں، دنیا کی تمام چیزیں دیکھتے ہوئے اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کے رسول تک پہنچ جاتا ہے، یا پھر وہ کفورا ناشکرا کافر بن جاتا ہے۔ عموماً شکر اور کفر کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور کئی جگہوں پہ ایمان اور کفر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ان دو نعمتوں سے استعمال ہونے کے بعد انسان کے اندر پھر یہ ایبلٹی پیدا ہوتی ہے، قابل صلاحیت کہ میں کیوں اس دنیا میں آیا ہوں، اس دنیا کی ساری نعمتیں کیوں یہ ہمیں مہیا کی گئی ہیں، اور ان کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں۔ جس کے دل میں طلب صادق ہوگی وہ چاہے گمراہی کے کتنے گڑھوں میں کیوں نہ پڑا ہوا ہو، لیکن اگر اس کے دل میں وہ ازل میں جو اللہ رب کریم سے ایک وعدہ کر کے آیا ہے، اللہ نے جو پیدائش سے پہلے تمام انسانوں سے ایک وعدہ لیا تھا کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارا رب ہیں۔ تو وہ وعدہ ہر ایک کو اللہ نے اس کے دل میں پیدا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، اور انسان اندر سے وہ بے چینی کی کیفیت میں رہتا ہے جب تک کہ اپنے رب اپنے اللہ تک نہ پہنچ جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ ہر پیدا ہونے والا شخص وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت اسلام یعنی نیچرل وہ ایمان اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اب فابواہ یہودانی او یمجسانی او ینصرانی او کما قال کل مولید یولد علی فطرت الاسلام فابواہ اما یہودانی او یمجسانی او ینصرانی۔ ہر پیدا ہونے والا شخص وہ فطرت اسلام لے کے پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس بچے کو یا تو یہودی بناتے ہیں او یمجسانی یا مجوسی بناتے ہیں او ینصرانی یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اور پھر اس میں بھی اللہ کی شان نظر آتی ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، جس طرح آج کل بھی ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں، مثال دیتے کہ بھئی اس میں تو انسان کا کوئی قصور ہی نہیں کہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ ہندو ہو گیا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تو مسلمان بن گیا، یہ کوئی ریزن نہیں ہے۔ اللہ نے تمام مثالیں دکھائی ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جس گھرانے میں پیدا ہوئے ان کا خاندان وہ مذہبی اعتبار سے پوری قوم کے اوپر ایک فوقیت رکھتا تھا کہ وہ مذہبی لیڈر تھے، اور اس لیڈرشپ کو وہ پورا ایک آرگنائز طریقے سے اپنے چلا رہے تھے کہ آزر جو باپ ہے حضرت ابراہیم کا، وہ تو باقاعدہ اسپیشلٹی تھی اس کی، اس کے اندر خصوصیت تھی کہ وہ ایک سے ایک قیمتی مہنگے ترین بت بنایا کرتا تھا، بت تراش تھا، بت خراش تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس ماحول میں پیدا ہوئے، اور لیکن اللہ کی وحدانیت وہ جو ان کی فطرت میں داخل تھی، بڑے ہوئے تھے انہوں نے ان تمام چیزوں کو پاش پاش کر ڈالا، اور حق کلمہ گوئی کی، اس کی ہجرتیں فرمائی، بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جس خاندان کے چشم و چراغ تھے، ان کا باپ وہ بھی اپنی قوم میں مذہب حیثیت کا حامل تھا، اور بتوں کے بھی پجاری تھے وہ لوگ، اور آتش کے بھی پجاری تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ پورا ایک وہ سلسلہ میں چلا آ رہا تھا کہ آگ ہزارہ سال سے وہ خاندان میں جلی چلی آ رہی تھی، ان کی قوم میں بجھتی نہیں تھی کبھی، اس خاندان کا یہ نگراں تھا۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ایسی نوبت آئی کہ ان کا باپ وہ کہیں سفر پہ جا رہا تھا، تو اس نے اپنے بیٹے حضرت سلمان فارسی کو، جو سب جوان تھے، نو عمری کا زمانہ تھا، ان کو اپنی جگہ نائب بنا کے چھوڑ کے گئے کہ بھئی تم اس آتش کا، اس عبادت گاہ کا، میری قوم کا خیال رکھنا، چلے گئے۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں توحید کی آگ بھڑکتی رہتی تھی، اور انہوں نے اس آگ کو بھی بجھایا۔ واپس جب باپ آیا تو اس کو بڑا شدید غصہ آیا کہ تم نے میری ساری مذہبی خدمات پہ پانی پھیر دیا، تمہیں ہو کیا گیا؟ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ چیزیں ساری مجھے غلط لگتی ہیں، یہ درست نہیں ہیں۔ باپ نے مارا، پیٹا، تشدد کیا، یہ وہاں سے ہجرت کر کے کسی راہب کے پاس چلے گئے، راہب کی خدمت میں رہے، طویل عرصہ گزارا۔ وہ راہب بھی کچھ مخلص تھا، اس نے بھی بہت ساری ہدایات ان کو دی کہ اس طرح ایک آخری نبی آنے والے ہیں، یہ حلیہ ہوگا۔ تو یہ اس کے پاس زندگی گزار کے جب وہ راہب جانے لگا تو اس سے پوچھا کہ کہاں میں آپ زندگی گزاروں، تو اس نے بتایا کہ یثرب نام کی ایک آبادی ہے، وہاں پہ چلے جانا، وہاں پہ وہ شخصیت آ سکتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھومتے پھرتے، ڈھونڈتے بھالتے، تو وہ پہنچ گئے یثرب،
جو سب نام تھا اس کا مدینہ طیبہ کا، وہاں پہ ایک باغ کے اندر مزدوری شروع کی، ایک یہودی کا باغ تھا، اس باغ کے اندر انہوں نے مزدوری شروع کی، تو وہاں پہ اس انتظار میں بھی تھے کہ وہ شخصیت آئے جن کا مجھے انتظار ہے، بہت طویل ایک داستان ہے ان کی بہرحال۔ تو ایک دن فرماتے کہ میں باغیچے میں کام کر رہا تھا، درخت پر چڑھا ہوا تھا کھجور کے اور کھجورے وغیرہ توڑ رہا تھا کہ اچانک نیچے جو میرا باغ کا مالک تھا وہ بیٹھا ہوا تھا درخت سے ٹیک لگائے ہوئے، بھاگا بھاگا کوئی شخص آیا اور اس نے بتایا کہ آج یہاں شہر کے اندر ایک شخص آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، بڑا ہجوم ہے اس کے استقبال کے لیے اور بڑی اس کی یہاں پہ پذیرائی ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے ایک دم کان کھڑے ہوئے، کہہ رہے یہ تو وہی ہستی ہو سکتے ہیں جن سے میں منتظر تھا۔ تو میں اتنا بے ساختہ ہوا اور اتنا مجھے سنتے ہی ایک جوش پیدا ہوا کہ میں وہی سے چھلانگ مار کے دھام سے نیچے گر پڑا اور میں نے پوچھا ارے کیا بتا رہے تھے تم، بتاؤ کیا بتایا؟ تو میرے مالک نے مجھے منہ پہ تھپڑ مارا کہ تیرا سے کیا لینا دینا، تو یہاں کا غلام اور کام کرنے آیا ہوا ہے تو اپنا کام کر، تو یہاں پہ کیوں بھاگ کے آیا بیچ میں؟ مجھے تھپڑ مار کے کام میں لگا دیا۔ لیکن فرماتے ہیں مجھے جستجو لگ گئی، شام جب ہوئی کام سے فارغ ہوا، کچھ کھجوریں لیں اور لے کر میں پوچھتا ہوا ڈھونڈتا بھالتا وہاں پہنچا کہ بھائی جو مہمان آئے یہاں پہ کون ہیں۔ وہاں جب پہنچا تو آپ کچھ ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، میں نے سلام کیا بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد تھوڑی سی گفتگو شنید ہوئی تو تمام نشانیں مجھے واضح نظر آ رہی تھی کہ یہ وہی شخصیت اور ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں متلاشی ہوں۔ میں نے گفتگو کرنے کے بعد وہ کھجوریں پیش کی اور کہا کہ یہ آپ کے لیے یہ لایا ہوں میں اور یہ صدقے کی کھجورے ہیں۔ آپ مسکرائے، آپ نے قبول فرمائی اور فرمایا کہ جو غریب مساکین ہیں یہ میں بانٹ دو، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، یہ ان غریبوں کو تقسیم کروا دیں۔ پھر اگلے دن پھر مجھے انتظار تھا، پھر کام سے فارغ ہوا، پھر کھجورے لے کے پھر پہنچا محفل میں۔ محفل میں پہنچنے کے بعد پھر میں نے اسی طرح گفتگو شنید کی، کھجورے لے گیا تھا اور پھر میں نے کھجورے دی، میں نے کہا یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے قبول ہے ہدیہ، اور آپ نے خود بھی تناول فرمائی اور ساتھیوں کو بھی کھلائیں اور فرمایا کہ ہاں ہمارے لیے صدقہ تو حرام ہے لیکن ہدیہ حلال ہے، ہدیہ ہم کھا سکتے ہیں۔ آپ نے خود بھی کھجورے تناول فرمائی۔ دو نشانیاں کہتے ہیں میں نے دیکھ لیں کہ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا اور اپنے راہب سے سنا تھا کہ نبی جو ہوں گے برحق تو ان کی نشانی ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے اور ہدیہ قبول فرمائیں گے کھائیں گے۔ پھر میں کچھ وقفے کے بعد وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس وقت آپ کسی ساتھی کی تدفین کے لیے قبرستان تشریف لے کے گئے ہوئے ہیں، تو میں بھی پیچھے پیچھے قبرستان پہنچ گیا۔ اب قبرستان پہنچا، تدفین چل رہی تھی، میں چوری چوری نظروں سے آپ کو دیکھ رہا تھا، میری نگاہیں آپ پر تھی، اچانک آپ نے پلٹ کے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمایا کہ سلمان کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو تم میری؟ آؤ تو میں دکھاتا ہوں۔ قریب بلایا اور آپ نے اپنا کپڑا ہٹایا اور فرمایا کہ یہ مہر دیکھ لو۔ فرماتے ہیں کہ میں دم بخود رہ گیا، لپٹ گیا آپ سے اور آپ کے ہاتھ میں شرف کا اسلام ہوا کہ میں واقعتاً تیسری نشانی اس کی جستجو میں تھا کہ میں نے بتایا کسی کو نہیں تھا، لیکن راہب سے سنا تھا کہ ان کی نشانی بڑی نشانی ہوگی کہ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ تو میں اس انتظار میں تھا کہ کپڑا کچھ ہٹے تو میں آپ کو جیسے جیسا کو دیکھ کے تیسری نشانی دیکھ کے پہچان لوں اور پکا یقین ہو جائے، تو آپ نے خود ہی بلا لیا کہ آؤ دیکھو۔ بہرحال پھر وہ نشانی دیکھ کے مشرف اسلام بھی ہو گئے اور بڑا پھر ان کا مقام بھی ہے، عمر بھی بہت طویل پائی، 100 سال سے بھی لمبی عمر پائی، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سلمان جو ہیں وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، ان کو آپ نے اہل بیت کے اعزاز عطا فرمایا کہ یعنی میرے گھر والوں میں سے ہیں، چونکہ ان کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ہدایت کی اگر تلاش دل میں ہو تو یہ کوئی عذر معقول نہیں کہ ہندو کے کافر کے گھر میں پیدا ہوگا تو کافر بن گیا، نہیں۔ اگر ہدایت کا تلاش والا ہوگا وہ تو اللہ پاک ضرور ہدایت عطا فرماتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدے برداشت کرتے ہیں، ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بھی ضرور بالضرور اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لنہدینہم، کہ اس میں آتا ہے یعنی بہت زیادہ تاکید کا لفظ آتا ہے کہ ہم بہت اس کی رہنمائی کرتے ہیں، لنہدینہم ان لوگوں کی بہت ہدایت کی کوشش کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، سبیلنا ایک سبیل نہیں فرمایا کہ ایک راستے کی، یعنی اس کے لیے چاروں طرف سے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں کہ کسی طرح وہ ہمارے قریب آ جائے. ہمارے جو محمد یوسف کرکٹر ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کے ایمان میں اور اضافہ فرمائے، ماشاءاللہ جو کنورٹڈ مسلم ہوتے ہیں ان کا ایمان بڑا زبردست ہوتا ہے، بڑا مضبوط ہوتا ہے. تو اللہ پاک کو جب ہدایت دینی تھی تو خواب میں براہ راست جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے اسلام کی طرف راغب فرمایا. بڑے حیران ہوئے، پورا خاندان عیسائی تھا، کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ اس طرح اسلام قبول کریں گے. اور ادھر اللہ پاک نے حساب کتاب فرمایا کہ اچھے اہل حق لوگوں سے جڑ گئے، تبلیغ کے ساتھیوں سے جڑ گئے، ان سے گفت و شنید شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ پاک نے اتنا زبردست انقلاب کیا کہ وہی میسج جنہوں نے بیوی کو پہلے سنایا، بچوں کو آمادہ کیا اور پوری اپنی فیملی کے سمیت ماشاءاللہ ایمان قبول کر لیا اور اسلام قبول کی ہوئی بھی ایک زمانہ ہو گیا. اور نہ صرف یہ اسلام قبول کیا، نہ جانے اپنے ہاتھ پر اور کتنے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو اللہ رب کریم راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. تو آج بھی بہت سے ایسے ہیں کہ حق اور باطل کی پہچان اللہ پاک کرا دیتے ہیں. ہمارے قریب عزیز ہیں، بحرین میں ہوتے ہیں، ایک بڑے گمراہ فرقے سے ان کا خاندانی تعلق تھا، خاندانی وہ گمراہی کا پورا فرقہ تھا، لیکن ان کے دل میں کھٹک ہوتی تھی کہ اس میں جو کسی قسم کی گمراہ کی نظریات ہیں، ان نظریات سے اطمینان نہیں ہوتا تھا کہ اتنی سب و شتم، صحابہ پہ تبرہ، غالم گلوئی، بدگمانیاں، تو بہت کہتے ہیں میری طبیعت میں انقباض اور گھٹن ہوتی تھی. تو خواب میں باقاعدہ خلفاء راشدین وہ رہنمائی فرماتے ہوئے نظر آئے، واضح طور پر بتاتے ہوئے نظر آئے کہ حق کیا ہے. تو پھر وہ باقاعدہ اپنے غلط نظریات سے تائب ہوئے اور ماشاءاللہ پورا صحیح جو ایک عقیدہ وہ اپنا عقیدہ کیا، باقی خاندان وہ ایک طرف اور یہ ایک طرف، اور ماشاءاللہ پھر اہل حق میں انہوں نے شادی کی اور پوری زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ رب کریم کو بتانا یہ شروع کیا تھا کہ نعمتیں ہم شمار کریں شمار نہیں کر سکتے. ان نعمتوں میں دو نعمتیں، آنکھ اور کان، پھر یہ ہمارا وجود پورا ان دو کے ذریعے چلتا ہے. خدا نہ خواستہ ہم جب سوچیں کہ اگر یہ دو نعمتیں ہم سے چھن جائیں تو انسان دنیا میں بیکار ہے، کسی کام کا نہیں رہ سکتا، بالکل اس کی زندگی مفلوج جو کہ رہ جاتی ہے. اور ایسا ہوا بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے انسان کی بینائی و شنوائی چلی جائے تو ایسے لوگ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، زندگی تباہ ختم ہو جاتی ہے، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں اور بہت خطرناک زندگی کا وہ دور شروع ہو جاتا ہے. الامان والحفیظ، تو یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو ہماری انفسی ہیں، ہمارے جسم میں اللہ پاک نے عطا فرمائی. باقی آفاقی نعمتیں وہ بھی اتنی ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. قرآن کریم میں اپنے لیے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر اتنی اللہ کی نشانیاں ہیں، اتنی نشانیاں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ہم میں سے دیکھیں ہر ایک شخص ہاسپٹل میں، کبھی بھی خود بھی گزرے ہوں گے، ہاسپٹل جانا ہوا ہو کبھی ایڈمٹ ہوئے، اور کبھی اپنے کسی عزیز قریب کو دیکھنے کے لیے کبھی ہم گئے، آئی سی یو میں، سی سی یو میں جانا ہوتا ہے، اس وقت پتہ لگتا ہے کہ انسان کا یہ جو دل دھڑک رہا ہے، آنکھیں جو کام کر رہی ہیں، زبان جو بول رہی ہے، ہاتھ پاؤں سے ہم چل پھر رہے، سیڑھیاں چڑھتے اترتے ہیں، یہ اندر جو پورا خون کا دوران چل رہا ہے، کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. آکسیجن کتنی بڑی نعمت ہے کہ کیسے اللہ پاک نے مفت ہمیں مہیا فرما رکھا ہے. پھر ہمارے لیے سورج کا انتظام، اس کی گرمی بظاہر ہمیں ناگوار گزرتی ہے، لیکن اس ناگواری کے باوجود اس شدت گرمی میں کتنے کروڑوں فوائد اللہ نے ہمارے لیے پوشیدہ رکھے ہیں جسمانی طور پہ، اور فروٹ سبزیاں ان کی پیداوار کے لحاظ سے ہمارے جسم کی کتنی ریکوائرمنٹ ہے اس سورج کی روشنی سے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، سورج اپنے کام میں لگا ہوا ہے کہ وہ اپنی روشنی پھینک پھینک کے ہمیں وہ نشاور کر رہا ہے، اپنی خدمات ہم پہ برسا رہا ہے. اس کی وجہ سے ذائقے، پھولوں میں خوشبو اور رنگ، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. یہ دھوپ نو دو کھجوریں کیسے پکیں، آم کیسے پکیں، یہ اتنے اتنے ذائقے جو ہم استعمال کرتے کیسے ہوں. اور کبھی ہوتا ہے کہ بارش نہ ہو اور بارش ہو جائے کچھ وقت کے لیے، تو پھر اس وقت مستقل بادل چھائے رہتے ہیں، تو گھر میں سب دعا کرنے لگتے ہیں کہ جلد از جلد بادل چھٹ جائیں، تو ہم بہت سارے کام ہمارے دھوپ سے وابستہ ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے کام ہوں، کپڑے سوکھنے ہیں، اور تو بہت سارے بے شمار کام ہیں جن ممالک میں 6-6 مہینے برف باریاں رہتی ہیں، وہاں کے لوگوں سے کبھی بات چیت ہوتی ہے، بظاہر دیکھنے میں ویڈیو میں مناظر اچھے لگ رہے ہوتے ہیں کہ برف گر رہی ہے، چادر برف ہی برف ہے، لیکن لوگ بتاتے ہیں کہ زندگی بڑی ہی متاثر ہوتی ہے، اور انسان ڈپریشن کے شکار ہو جاتا ہے 6 مہینے تک سروائیو کرتے کرتے، آکسیجن کی کمی جو ہو تو بہت سارے چیزیں وہ سایہ سایہ مستقل اور سردی برف کے انسان کے بہت سارے کا متاثر ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب کریم نے ہر چیز میں فوائد رکھے ہیں، پھر اس کا آخرت سے بھی تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی جو ہے من فیح جہنم، ان شدت الحر من فیح جہنم، کی گرمی کی شدت ہے یہ دوزخ کی، اس کی گرمی سے تپش سے وابستگی ہے۔ دوزخ ایک دفعہ سانس لیتی ہے باہر، جب باہر سانس لیتی ہے تو گرمی پھیل جاتی ہے، اور جب دوزخ اندر سانس لیتی ہے تو موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ بظاہر چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں ہمیں سمجھا دی ہیں کہ ان تمام چیزوں کا بڑا لنک ہے آخرت کے معاملات کے ساتھ، بہت گہرا تعلق ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو بھی حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار تعلیمات ہمیں عطا فرمائی۔ جب گرمی زیادہ ہوتی تھی تو آپ نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے تھے، ٹھنڈا کرنے سے مطلب ذرا تاخیر سے پڑھتے تھے کہ ٹھنڈک ہو جائے، اور بہت ساری چیزیں دعائیں بتائیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس طرح دعا کرو، تو مختلف دعائیں ہر چیز کی، بارش کا موسم ہو تو کیا دعا پڑھو، بارش کے بادل نظر آتے ہی فوراً آپ بھاگتے تھے مسجد کی طرف دعا فرماتے تھے۔ تو ان تمام چیزوں کا بہرحال ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے، ہمیں ہر لمحے اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے اور اللہ سے یہ توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب کریم ہماری جسمانی صحت کو بھی سلامت رکھے اور کسی امتحان میں ہمیں نہ ڈالے، ہم کمزور بندے ہیں۔ باقی اللہ پاک کی حکمت مصلحت ہر چیز میں ہوا کرتی ہے، اپنے طور پہ کبھی بھی کوئی مشقت کوئی مشکل خود طلب کبھی نہ کرے انسان، ہمیشہ اللہ سے اپنے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی راحت آسانی طلب کرے۔ تو اللہ رب کریم وہ حضرت ابراہیم کی جو آنکھ تھی اس کو بھی گورے گلزار بنا دیتے ہیں۔ تو سب اللہ کا دنیا میں جو بھی نظام ہے اس کو جب گہرائی سے سوچا جائے اس میں بہت راز پنہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کو دیکھو اور سیرو فی الارض، زمین میں گھوما پھرا کرو اور پھر دیکھو کیسی کیسی اللہ کی نشانیاں ہیں، کئی تباہیاں ہیں، کئی بربادیاں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو علاقے ایسے ہیں جن پر اللہ کا کوئی آسمانی عذاب نازل ہوا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہ قیام فرماتے تھے، نہ وہاں کا پانی استعمال فرماتے تھے، اور نہ ہی وہاں سے گزرنا پسند فرماتے تھے۔ بہت ہی مجبوری اگر کوئی ہو تو بڑی تیزی سے سر ڈھانک کے وہاں سے گزر جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک وادی سے گزر ہوا، وہاں پتہ لگا کہ یہاں پہ عذاب نازل ہوا تھا، تو وہاں کے پانی سے جو آٹا گوندا ہوا تھا آپ نے فرمایا کہ اس کو بھی استعمال مت کرو اور یہاں سے جلد از جلد گزر چلو کہ یہ اللہ کی وہ بستی جہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اب بظاہر یہ ہوتا ہے کہ جی عذاب تو نازل ہوا، زمانہ گزر گیا، اب سے کیا نقصان، لیکن آپ واپس نہیں فرماتے تھے۔ آج دیکھیے ہیروشیما ناگاساکی سائنٹسٹ وہ کہتے ہیں کہ جی جن علاقوں میں بمباری ہوئی ہوئی ہے زمانہ گزرنے کے بعد بھی اس کی تابکاری، اس کے اثرات وہاں موجود رہتے ہیں، بچوں میں ابھی تک وہ اثرات باقی ہیں، وہاں کی فضاؤں میں، ہواؤں میں، غذاؤں میں اس بم کے اثرات موجود ہیں کہ زمانہ گزرنے کے باوجود بھی جو نسلیں پیدا ہوتے ہیں ان کو اس کے اثرات رہتے ہیں۔ تو وہ عذاب والی بستیاں جہاں پہ ہوئیں اللہ کے اثرات غضب وہاں پہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو، ان جگہ سے گزرنا پسند نہیں فرمایا۔ آج کل جو لوگوں نے باقاعدہ بہت ساری جگہ تفریح گاہیں بنا لی، باقاعدہ جا کے تفریح کرتے وہاں پہ، لیکن وہ جگہ تفریحوں کے لیے نہیں ہے، عبرت کے لیے ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور ہماری جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہیں، پاؤں پہ چلنا، اپنے ہاتھ سے چیزوں کو پکڑنا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اپنے کانوں سے سننا، یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں، رب کریم ہم سے کبھی سلب نہ فرمائے۔ پھر انسان کی دماغی صلاحیت خاص طور پر کہ دماغ کا درست کام کرنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ دماغ پورا انسان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، جس کو مینس کہا جاتا ہے. یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اپنے آپ کو اچھے برے کی تمیز میں رکھتا ہے. تو رب کریم ہمیں ہمیشہ ایماندار رکھے، ایمان پر مضبوطی عطا فرمائے رکھے، کبھی بھی کوئی نعمت ہم سے سلب نہ فرمائے. جو جسمانی نعمت ہے وہ بھی اور جو روحانی نعمت ہے وہ بھی اللہ پاک ہمیشہ قائم و دائم رکھے. بس آج اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اگر مفتی صاحب کی طبیعت ذرا کچھ وہ تھی ناساز تو انہوں نے آج حکم فرمایا جو اس کے بیان کے لیے یہاں پہ حاضر ہوا، کیونکہ گرمی شدید ہے جس لیے بس بیان بھی مختصر، پھر کوشش کریں کہ نماز بھی مختصر پڑھا کے سب اپنے اپنے گھروں کو جائیں انشاءاللہ. ہاں یہ صحت کامے کی دعائیں اخلاق حسین، مظفر حسین، فہمیدہ بیگم، فرزانہ خان صاحبہ، مقصود بھائی کی اہلیہ بیٹا، سر ارشاد کی والدہ صاحبہ، سرفراز صاحب، نسرین صاحبہ، یہ کرونا کے مرض مستطرائیں شہزاد عظمت آئی سی یو میں ہیں، غدنفر صاحب، عدنان کی والدہ صاحبہ، حافظ محمد حذیفہ کے دادا جان، نانا جان، امتیاز صاحب، اللہ ان کو تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ آجلہ مستمرہ دائم عطا فرمائے، اور ہر بیماری سے سب کو جلد از جلد شفا عطا فرمائے. جتنے بھی اس طرح ہاسپٹل میں سب کو رب کریم صحت تندرستی عطا فرمائے. جو گھروں میں بیمار ہیں ان کو اللہ رب کریم شفا تندرستی عطا فرمائے. عائشہ فیضان اور صفورہ کاشف نے سال اولاد ندینہ کے لیے دعا کی، اللہ پاک ان کو ندینہ اولاد عطا فرمائے. سورہ اخلاص میں اکثر بتایا کرتا ہوں اولاد کے لیے بھی اور ندینہ اولاد کے لیے بھی، خواتین حسب سہولت 11 مرتبہ 21 مرتبہ جیسے بھی ہو اس کو پڑھ کے پانی میں دم کر کے پیں. اولاد کی نیت سے تو انشاءاللہ اللہ پاک اولاد بھی عطا فرماتے ہیں، اور اگر لڑکا چاہے تو اس کے لیے بھی اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ ندینہ اولاد عطا فرماتے ہیں. مسعود عالم صاحب اپنے بیٹے کے لیے نیک سال رشتے کے لیے دعا کی درخواست کرتے ہیں، اللہ رب کریم ان کی صاحبزادی کو جہاں رشتے کی پریشانی ہے اچھے رشتے عطا فرمائے. ہماری امی جان والدہ صاحبہ رحمت اللہ علیہا وہ اکثر اپنی جو گھر میں مرید نہیں آتی تھیں خواتین وہ پوچھتی تھیں، تو امی ان کو 500 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد یا جامعہ بتایا کرتی تھی کہ یا جامعہ پڑھا کریں پابندی سے جب تک رشتہ نہ ہو، 500 مرتبہ یا جامعہ، جامع جس طرح جامع مسجد لکھتے ہیں وہ یا جامعہ پڑھا جائے. اول آخر درود پاک پڑھ لیں 3 یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی اور یہ پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ پاک اچھا رشتہ عطا فرمائیں گے. میمن کے رشتے کے لیے دعا، اللہ پاک ان کو بھی اچھا نیک رشتہ عطا فرمائے. ابو بشرا نے تمام مقاصد میں کامیابی کے لیے پریشانی ختم ہونے کے لیے دعا کا کہا ہے. پریشانیاں ختم ہونے کے لیے بھی بہت ساری دعائیں، سورہ الم نشرح اس کو، اسی طرح سورہ یاسین کے آخری جو آیت ہے انما امرو اذا اراد الشیئن یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدیہ ملکوت کل شیء ترجعون. حسب سورت جیسے موقع جب موقع جیسے موقع پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ پاک مشکلات آسان فرمائیں گے. ایک صاحب نے اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے جمع مقاصد میں کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کی، اللہ پاک ان کی تمام کامیابی عطا فرمائے. صبر نسرین صاحبہ کے لیے مغفرت کی دعا، نے سما صاحب کی مغفرت کے لیے دعا، اللہ پاک ان کے تمام مومنین مومنات کی ہماری سب کی مغفرت کاملہ فرمائے، اور رب کریم تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ابھی پرسوں ترسوں میرے پاس ایک میسج آیا، بڑا دل لرز ہوا، اللہ رب کریم ہر گھر میں خوشحالی دے، کہ خاتون نے ہمارے محبت والے جناب کامران زبر صاحب ان کے معرفت ایک مسئلہ پوچھا کہ بیٹے کے ساتھ رہتی ہوں، بیٹا تمام ضروریات پوری کرتا ہے، پہننا کھانا پینا سب چیزوں کا خیال کرتا ہے، ساری چیزیں پوری ہوتی ہیں، لیکن ہاتھ میں پیسہ نہیں دیتا، بالکل ایک پائی کو ترستا کرتا ہے پیسہ نہیں دیتا. تو مجھے جب ضرورت ہوتی ہے تو میں کبھی اس کی خاموشی جیب سے ویسے نکال لیتی ہوں، تو کیا یہ چوری میں شمار تو نہیں ہوگا؟ مسئلہ اپنی جگہ، لیکن بات سن کے بڑا ہی اندر دل دکھ گیا کہ ایسے بھی نوبت آ سکتی ہے کہ ماں کو بیٹے کے ہوتے ہوئے، جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے، بغیر اس کے بتائے چھپ کے پیسہ نکالنا پڑے. تو انہوں نے کہا تھا کہ کچھ دن پہلے مجھے ضرورت تھی پیسوں کی، تو میں نے بیٹے کی جیب سے بغیر بتایا خاموشی سے نکال لیے، اب وہ پریشان ہے ڈھونڈ رہا ہے پیسے، تو کیا حکم ہو؟ تو حکم تو اپنی جگہ، لیکن بڑی عبرت بھی ہوتی ہے کہ اللہ ایسے مقامات ہیں کہ اولاد ہوتے ہوئے پیسے ماں کے لیے وہ اس کی ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں. اسی طرح بہت سے حضرات ان کی بیویوں کے ہاتھ میں کیش نہیں رکھتے، ایک پائی نہیں دیتے، دیتے تو پورا حساب لیتے ہیں، تو ایسا نہ کیا کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار وہ جو تم جہاد میں لگاتے ہو، ایک وہ جو راہ سبیل میں لگاتے ہو، کہیں بھی خرچ کرتے ہو، نیک کام ہے، تمام گنوانے کے بعد بات فرمایا کہ سب سے قیمتی اور اجر والا درہم یا دینار وہ ہے جو تم اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو، یا اپنی بیوی کو دیتے ہو تو اکثر شوہر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ساری ضرورتیں پوری تو ہو رہی ہیں تمہیں سب کچھ دے تو رہے ہیں کپڑے وپڑے تمہیں پیسے کی ضرورت ہے تو ایسا کبھی نہ کریں سب کچھ دیں ساتھ میں کیش بھی دیں اس کے پورے اختیار کے ساتھ کہ جس طرح چاہے خرچ کرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے اہتمام کے ساتھ والدوں کو جیسے جیسے عمر کے حصوں میں پہنچتے گئے بڑا خیال کرتے تھے کیش دینا پھر آخر میں تو تھا کہ موبائل کارڈ دیتے تھے تو لفافے میں رکھ کے کیش اور وہ چیزیں لفافے میں رکھ کے دیتے تھے بڑی ماشاءاللہ ادبی دائرے میں یار خاندانی تھے ماشاءاللہ تربیت خاندانی تھی بہت زبردست تو بہت اچھے معاملات ہے اچھا رہنا چاہیے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین